الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشدكم من غلب لنفسه من غلب نفسه عند الغضب، وأحلمكم من عفا بعد القدرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و محترم خواتین، آپ جانتی ہو میں پچھلی مجلس سے آپ ماں بہنوں کے سامنے حسد، کینہ، کپٹ اور دشمناوٹ کے بارے میں جو ایک برا رذیلہ ہے اور گناہ کبیرہ شمار کیا گیا ہے، اس بارے میں دین کی باتیں عرض کر رہا تھا. اس سے پہلے والی مجلس میں میں نے آپ ماں بہنوں کو بتایا کہ کسی سے کینہ کپٹ اور دل کے اندر عداوت اور حسد، یہ پیدا ہوتی ہے غصے کے مزاج کی وجہ سے. اسی لیے ہمارے علماء نے جہاں اس کا بیان کیا ہے، حسد کا، کینے کپٹ کا، اسی جگہ بہت ساری حدیثیں غصے کے بارے میں بھی ذکر فرمائی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسد کا علاج کرنے کا طریقہ یہی تھا، کینہ کپٹ کے علاج کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس میں یہ برائی ہوتی اس کو غصے سے بچنے کا خصوصی حکم فرماتے. کئی ایک ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ہیں جس میں آپ نے غصے کی مذمت ارشاد فرما رکھی ہے. یعنی غصہ کرنا انسان اگر چھوڑ دے تو بہت سارے رذیلوں، بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے. ان میں سے خصوصی طور پر جس گناہ پر قابو آتا ہے وہ ہے حسد اور کینہ کپٹ کا یہ رذیلہ. تو معزز ماں بہنوں، اس سے پہلے والی مجلسوں میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ارشادات سنائے جس میں آپ نے لوگوں کو غصہ کرنے کے بارے میں منع فرمایا. چنانچہ میں نے آپ کو یہ قصہ سنایا کہ ایک آدمی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضرت مجھ کو کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو آپ نے فرمایا: بھائی غصہ نہ کرو. انہوں نے اسی مجلس میں پلٹ کے پھر سے درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو آپ نے دوبارہ بھی یہی فرمایا: بھائی غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ انہوں نے نصیحت چاہی، آپ نے یہی جواب ریپیٹ فرمایا کہ غصہ مت کرو. معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا رذیلہ ہے جس کو انسان اپنے جسم و جان میں سے نکال دے تو انشاءاللہ سارے ہی گناہوں کے اوپر قابو پا جائے گا. میں نے ابھی آپ کے سامنے جو روایت بیان کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ تم میں سے سب سے مضبوط وہ آدمی ہے جو اپنی جان کے اوپر، اپنی ذات پر غصے کے موقع سے قابو پائے. اگلا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ حلیم اور سب سے زیادہ برداشت کرنے والا آدمی وہ ہے کہ جس کو قدرت مل جائے سامنے والے پر غصہ جاری کرنے کی، پھر بھی وہ معاف کر دے. دو ٹکڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور دونوں بڑے اہم ہیں، جن کو اخلاق کے سدھارنے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچانے کا فکر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑا ذخیرہ ہے. انسان کو ہر دم اس بارے میں متفکر رہنا چاہیے کہ میرے اندر سے رذائل اور برے اخلاق ختم ہوں اور اچھے اخلاق سے میں اپنے آپ کو لیس کروں. ہر مسلمان کا یہ اخلاقی فریضہ ہونا چاہیے کہ وہ برے رذائل سے، برے اخلاق سے خود کو پاک کرنے اور اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو بھرنے کی کوشش کرے. اسلام نے اچھے اخلاق کو بہت اہمیت دی ہے اور برے اخلاق کو سارے گناہوں کی جڑ بتایا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد میں فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے مضبوط آدمی اسلام کی نظر میں وہ شمار کیا گیا ہے کہ جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے. معزز ماں بہنوں, آپ بھی جانتی ہو اس وقت پوری دنیا کے اندر بازار اس کا بہت گرم ہے اور سب لوگوں کے درمیان میں اس کا فکر لوگوں کے ذہن و دماغ پر دامنگیر ہے کہ کون آدمی سب سے زیادہ فٹ ہو, سب سے زیادہ مضبوط اور تندرست کہا جائے. آپ نے دیکھا پچھلے زمانے کے اندر جو مضبوط لوگ ہوا کرتے تھے, پہلوان سمجھے جاتے تھے, ان کے اکھاڑے لگا کرتے تھے, اکھاڑوں میں ان کے درمیان میں باقاعدہ کشتیاں ہوا کرتی تھی, اور جو دوسرے کو پچھاڑ دیا کرتا تھا اس آدمی کو بادشاہ کی طرف سے یا وقت کے بڑے مالدار کی طرف سے بہت کچھ انعام دیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سامنے رکھ کر امتیوں کو یہ بتایا کہ لوگوں کی نگاہوں کے اندر دوسرے کو پچھاڑنے والا مضبوط چاہے وہ کہا جائے جو دوسرے پہلوان کو پچھاڑ دے, مگر اسلام کی نگاہ کے اندر سب سے زیادہ مضبوط اور فٹ اور تندرست اس آدمی کو کہا جائے گا جو آدمی غصے کے موقع سے اپنی ذات کے اوپر قابو پائے. اس وقت بھی دنیا کے اندر کشتی بازوں کا مستقل میلہ لگتا ہے. آپ کی جانکاری میں بھی یہ بات ہوگی کہ باقاعدہ باکسنگ کے کھیل کھلوائے جاتے ہیں اور اس میں دو پہلوان آپس میں ایک دوسرے کو سب کے درمیان میں پچھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو آدمی دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے اس کے لیے جو انعام طے کیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے. اور اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے اس وقت دنیا کے اندر ایک باقاعدہ ہار جیت کا اور باقاعدہ جو ہے ایک ریس کا ماحول بنا ہوا ہے. بہت سے لوگ مستقل پیسہ خرچ کر کے جم خانوں میں جاتے ہیں اور اپنے بدن کو فٹ سے فٹ اور مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو اندازہ نہ ہو, شاید بہت سارے مردوں کے مقابل میں اب عورتیں اس سلسلے میں زیادہ فکر رکھنے لگی ہیں. قریب سورت کے اندر ایک مرتبہ جو ہے مجھ کو واعظ کا موقع ملا, مستورات میں بیان تھا, تو مجھ کو جو موضوع دیا گیا اس میں خصوصی طور پر یہ کہا گیا کہ خواتین کو اس طرف توجہ دلائی جانی چاہیے کہ وہ جیم خانوں میں مردوں کے ساتھ اور مردوں کے درمیان میں جا کر اپنی مضبوطی کا اظہار کرنے سے پرہیز کیا کریں. یعنی جیم خانوں میں عورتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس پر باقاعدہ بیان میں کہنے کی نوبت آئی کہ اب وہاں مردوں کے ساتھ مخالطت ہوتی ہے, مل جول ہوا کرتا ہے, اور پھر وہی مرد سکھانے والے ہوتے ہیں اور عورتیں بے تحاشا جم خانوں میں جانے لگی ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں عورتیں جم خانے میں جاتی ہیں؟ بس اپنے آپ کو مضبوط بنانے, بدن کے اعتبار سے فٹ بنانے کا ایک کریز چل پڑا ہے. تو لوگوں میں جب اس چیز کا اتنا کریز ہے تو شریعت بھی دکھاتی ہے کہ تم میں مضبوط آدمی شریعت اور اللہ رسول کی نگاہ میں کون ہے وہ بھی سمجھ لو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے مضبوط آدمی شریعت کی نگاہ میں, فٹ آدمی اور تندرست آدمی شریعت کی نگاہ میں وہ کہا گیا ہے جو غصے کے موقع سے اپنی ذات کے اوپر قابو پائے. اور پھر ایک دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی, غصے کو پی جانے والا آدمی حلیم کہا جاتا ہے. حلیم کا مطلب ہوتا ہے برداشت کرنے والا. اللہ کی صفت بھی ہے حلیم, آپ اللہ کے نام میں پڑھتی ہوگی, جہاں اور بہت سارے نام آتے ہیں اللہ کا ایک صفتی نام حلیم بھی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس نام سے جو ہے یاد کیا ہے. تو حلیم وہ آدمی کہا جاتا ہے جو برداشت کر لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برداشت کرنے والے بہت ہیں, لیکن ان سب میں سب سے بڑا برداشت کرنے والا شریعت میں اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے والے پر سزا جاری کرنے کی قدرت پا لے اور سب کچھ جو ہے سامان مہیا ہو وہ سزا دے سکتا ہے, اس کے باوجود بھی اپنے ماتحت کو وہ معاف کر دے. یہ سب سے بڑا حلیم, بردبار اور برداشت کرنے والا شریعت میں کہا گیا. دیکھا آپ نے اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھے عنوان سے مومنوں کو غصے کے اوپر قابو پانے کا سبق عطا فرمایا. ایک اور روایت ہے, طبرانی کی روایت ہے, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو سب سے زیادہ مضبوط آدمی نہ بتاؤں تم لوگوں کے درمیان میں ایک بڑی جمعیت ہو اور ان میں سب سے زیادہ مضبوط میرے رسول کی نگاہ میں کون ہے؟ میں تم کو بتاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سوال کو قائم کر کے خود فرمایا کہ اشدکم املکہم لنفسہ عند الغضب، تم میں سب سے زیادہ مضبوط آدمی اللہ رسول اور دین و شریعت کی نگاہ میں وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو جمائے رکھے، اپنے آپ پر قابو پائے، ایسا نہ ہو کہ غصے کے اندر بہہ کر زبان سے اور اپنی حرکتوں سے اور اپنے اعضاء سے جو جاری کر سکتا ہے، گالی گلوچ، مار پیٹ، دوسرے پر ظلم اور ستم، یہ سب چیزیں جاری کر دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اور شریعت کی نگاہ میں مضبوط نہیں کہا جاتا. چاہے دنیا کے اندر اس کو مضبوطی کا گولڈ میڈل کیوں نہ مل چکا ہو اور بڑا مضبوط کیوں نہ شمار ہوتا ہو، اس کی سب کے درمیان میں شہرت ہو کے یہ سب سے مضبوط آدمی ہے، لیکن غصے کے وقت وہ مغلوب ہو جاتا ہے اپنے مزاج سے، تو اللہ رسول کے یہاں اس آدمی کو کبھی بھی مضبوط نہیں کہا جا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو تھوڑا سا عنوان پلٹ کے سوال جواب کے عنوان سے فرما رہے ہیں، میں تم کو سب سے مضبوط آدمی بتاؤں، پھر آپ نے خود جواب دیا مضبوط آدمی وہ ہے جو اپنے غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پائے اور اپنے آپ پر جماؤ رکھے، اپنے غصے کا اظہار نہ ہونے دے. شریعت کی نگاہ میں سب سے زیادہ مضبوط اس کو کہا گیا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی مسند کے اندر ایک روایت بیان فرمائی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد ہے کہ سب سے زیادہ مغلوب ہو جانے والا، اکھاڑے میں نیچے پچھڑ جانے والا آدمی وہ ہے کہ جس کو غصہ آئے، اس کا غصہ تیز ہوتا چلا جائے، اس کے چہرے پر سرخی آ جائے اور اس کے بال کھڑے ہو جائیں اور بالآخر وہ غصے کو جاری کر دے اور جلدی سے غصے کا اظہار کر دیا کرے، یہ پچھڑ جانے والا آدمی ہے. آپ کو معلوم ہے اکھاڑے کے اندر باکسنگ کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے اس جگہ ایک پچھاڑنے والا ہوتا ہے اور ایک سامنے والا آدمی جو مغلوب ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے، پچھڑ جاتا ہے، وہ آدمی ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شریعت کی نگاہ میں پچھڑ جانے والا، ہار جانے والا، ہزیمت کھانے والا اور اپنے آپ کو مغلوب کر دینے والا آدمی وہ ہے جس کو غصہ آئے، اس کا غصہ تیز سے تیز ہوتا چلا جائے اور غصے کی ظاہری علامت اس کے بدن پر یہ ظاہر ہو کہ اس کا چہرہ سرخ ہو جائے اور اس کے بال کھڑے ہو جائیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جب کوئی انسان غصے میں بھر جاتا ہے تو ظاہری علامت کے طور پر اس کے چہرے کے اوپر سرخی اتر آتی ہے، خون کا دوڑنا، جوش مارنا بہت زیادہ تیز تر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور انسان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اتنا ہو جانے کے بعد وہ سب سے زیادہ جلدی کر کے اپنے غصے کا اظہار کر دے، یہ جیتنے والا نہیں ہے بلکہ شریعت کی نگاہ میں یہ پچھڑ جانے والا اور یہ ہار کھانے والا آدمی ہے. میری ماں بہنوں، آج ہمارے درمیان میں الگ معیار قائم کیا جاتا ہے، ہمارے درمیان سب سے زیادہ بڑا اور مضبوط آدمی اس کو کہا جاتا ہے جو اپنے ماتحتوں کے اوپر ایسا روب جمائے کہ ان کو معمولی سی جرم کے اوپر اور گناہ اور غلطی کے اوپر بڑی سے بڑی سزا دے. آج ایک فیکٹری کے اندر مینیجر اپنے نوکروں کے ساتھ سختی کا معاملہ کرے، اپنے غصے کے اندر انہیں گالی گلوچ کرے، جو منہ میں آیا وہ بول دے. اب سامنے والا نوکر ہے، کیونکہ اسے تنخواہ لینی ہے اس لیے مینیجر کے رسپیکٹ میں اور عزت کے اندر وہ کچھ بولتا نہیں، مگر یہ آدمی سنائے جاتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے اور نہ جانے کیا کیا بولتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ یہ آدمی چاہے لوگوں کے درمیان میں بڑا اور مینیجر کہا جائے لیکن یہ آدمی ان کے مقابلے میں ہارنے والا آدمی ہے. اس کے مقابلے میں وہ نوکر جو اس کی گالی گلوچ اور غصے کے اظہار پر خاموش رہتے ہیں، یہ لوگ جیتنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرایا بدل بدل کر، عنوان تبدیل کر کے لوگوں کو کس طرح سے غصے کی مذمت سمجھائی، یہ سب اسی لیے تھا تاکہ ہم ہمارے درمیان میں کس کو مضبوط اور پہلوان کہا جائے اس کو نہ دیکھیں بلکہ شریعت کس کو مضبوط اور پہلوان سمجھتی ہے اس کو دیکھیں. اور یہ ساری روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے بارے میں جو ارشاد فرمائی وہ اسی بنیاد پر تھی کہ جس میں غصہ آیا وہ مختلف رذیلوں اور برائیوں کا مجموعہ ہو گیا اور جس نے غصے سے اپنے آپ کو پاس کر لیا آہستہ آہستہ اس کے رذائل، اس کے برے اخلاق ختم ہونا شروع ہوں گے اور بالآخر غصہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ آدمی تمام رذائل سے، تمام برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک صاف کر ڈالے گا اور غصہ نہ ہو کر نرمی انسان میں آ جائے تو پھر اس کے اندر اچھے اخلاق کے آنے کا دروازہ کھل گیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایتوں میں فرمایا, اللہ تعالیٰ جن گھرانے والوں کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں ان گھروں کے اندر نرمی پیدا فرما دیتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کا کے تعلق سے جو ہے ان میں نرمی ہو جاتی ہے, بات کرنے کے انداز میں نرمی اور حکم کرنے کے انداز میں نرمی. اور اسی روایت کا اگلا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے والے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو ان میں سختی پیدا فرما دیتے ہیں, چنانچہ یہ ہونے لگتا ہے کہ پھر ہر ایک دوسرے کے اوپر جو ہے محبت کا اور نرمی کا معاملہ نہیں کرتا بلکہ غصے کا معاملہ کرتا ہے. یہ ارشاد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا, تمام خیرات چھپی ہوئی ہیں نرمی میں اور تمام شرور اور برائیاں اور گناہ اور رذیلے اور برے اخلاق چھپے ہوئے ہیں غصے کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر امید رکھیں کہ اس نے اپنے رسول کی زبانی غصے پر قابو پانے کو تمام اچھے اخلاق کی جڑ بتائی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر اچھے اخلاق آنا شروع ہوگا. دیکھیے اور بھی الگ الگ پیراؤں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو سمجھایا ہے. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ مضبوطی اس میں ہے کہ انسان پتھر بڑے سے بڑا پتھر اٹھا لے. ہمارے درمیان میں کیا ہم لوگ اس کو مضبوط سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹے پتھر اٹھانے والے کے مقابلے میں ایک دوسرا بڑا پتھر اور اس کے مقابلے میں ایک تیسرا بڑی چٹان اٹھا لے, تو کیا تم لوگ اس کو مضبوطی سمجھتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہلے تو یہ سوال قائم کیا کہ کیا تم اپنے اندر اسے مضبوط سمجھتے ہو جو بڑے سے بڑا پتھر اپنے اوپر اٹھا لے. پھر آپ نے خود ہی جواب دیا, آپ نے فرمایا کہ مضبوطی تو اس چیز کے اندر ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی غصے سے بھر جائے اور غصہ اس پر چڑھنے لگے, اس وقت وہ غصے کو مغلوب کر دے اور غصے کو دبا دے اور غصے کو ہرا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز کو مضبوطی کا معیار شمار کیا گیا ہے. بھاری برکھم پتھر یا دوسری وزنی دھات اٹھانے والا آدمی شریعت کی نگاہ میں مضبوط نہیں ہے, بلکہ وہ مضبوط ہے جس پر غصہ قابو پانا چاہے اور وہ غصے کو نیچے پچھاڑ دے اور غصے کا اظہار بالکل نہ ہونے دے, اپنی زبان خاموش رکھے, اپنی حرکات و سکنات کے اوپر قابو پائے اور کسی پر میرے غصے کا غلط اظہار نہ ہو جائے, اس سلسلے کا خصوصی خیال رکھے. میری ماں بہنوں, یہ روایتیں علماء نے بڑے اہتمام سے اپنی کتابوں کے اندر جمع فرمائی ہے, اور میں واپس آپ کو کہوں گا کہ علماء نے ٹاپک تو قائم کیا ہے حسد کا, کینے کپٹ کا, لیکن اس میں روایتیں وہ لوگ وہ لا رہے ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غصے کو روکنے کی روایتیں بیان فرمائی ہے, حدیثیں بیان فرمائی ہیں اس کو. اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ حسد اور کینہ کپٹ پر قابو پانا ہو تو اس پر محنت کرنے کے بجائے اپنے غصے پر سب سے زیادہ محنت کرو. جس آدمی کا غصہ بیلنس میں آ گیا, اس آدمی کے دل سے حسد کی آگ ختم ہوگی اور کینے کپٹ کا ماحول اس کے دل سے ختم ہونا شروع ہوگا. ایک اور روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مضبوط آدمی اور پہلوان دوسرے کو پچھاڑ دینے سے نہیں بنتا, بلکہ پہلوان انسان بنا کرتا ہے اپنے غصے کے موقع سے خود پر قابو پانے کی وجہ سے. دنیا والے کسی آدمی کو مضبوط باکسر کہیں جو دوسرے کو میدان میں اور باکسنگ کے جو ہے پلیٹفارم کے اوپر پچھاڑ دے, اس کے منچ اور اسٹیج کے اوپر نیچے سلا دے اور اس کے اوپر وہ چڑھ بیٹھے, اس کو دنیا والے مضبوط اور چیمپئن باکسر کہتے ہیں. لیکن شریعت کہتی ہے, آپ نے دونوں چیزیں فرمائی کہ بڑا مضبوط آدمی وہ بہادر اور پہلوان نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے, مضبوط پہلوان وہ ہے جس کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے کو پچھاڑ دے. غصے پر قابو پانا یہ پہلوانوں کے لیے بھی بہت مشکل ہے, اور جن لوگوں کے بدن کے اندر بہت فٹنیس ہیں, جو دوسروں کو عام میدانوں کے اندر کشتی کے اندر ہار دے دیا کرتے ہیں, وہ لوگ بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پا سکتے. شریعت کی نگاہ میں ایک دبلا پتلا آدمی ہے جو یوں جسم و جان کے اعتبار سے کسی کے نزدیک بھی پہلوان شمار نہیں ہوتا, مگر اس کو اپنے غصے پر قابو پانے کی اچھی صفت حاصل ہے. شریعت اس آدمی کو گولڈ میڈل دے گی کہ یہ ہے وہ جس نے اپنے غصے کو پچھاڑا. ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یوں ملتے ہیں, پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں پر غالب آ جائے, پہلوان تو وہ آدمی ہے کہ جو اپنے غصے آنے کے موقع سے اس کے اوپر قابو پا لے. حکیم ترمذی نے بھی ایک روایت بیان فرمائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس میں اسی مضمون کو ذکر فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ اب تک کی جتنی روایتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی, آپ ہر ایک روایت میں یہ دیکھو گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہونے کا, پہلوان ہونے کا, اور اسلام کی نگاہ کے اندر بردبار ہونے کا, برداشت کرنے والا ہونے کا سرٹیفکیٹ سند اس آدمی کو دے رہے ہیں جو اپنے غصے پر قابو پائے. دوسرے پر قدرت حاصل ہونے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو معاف کرنے کا مزاج جو ہے اپنے اندر پیدا کرے. ہمارے یہاں بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک استاد اپنے شاگرد کے اوپر اپنا قابو جما سکتا ہے, اسے پیٹ سکتا ہے. اگر ایک مرتبہ مار دیا, ماں باپ نے اپنی اولاد کو مار دیا, اولاد چونکہ ماتحت ہیں, ماں باپ کا کھاتی ہیں, اس وجہ سے ممکن ہے اولاد چون و چیرا نہ کرے, اپنی زبان نہ اٹھائے. آپ کو پوری طرح قدرت حاصل ہے, گھر کے بڑے بھی آپ کو, کوئی پوچھنے والا بھی آپ کو نہیں ہے, مگر شریعت کہتی ہے کہ اس موقع کے اوپر قدرت پانے کے بعد بھی تم جو ہے اس پر اپنے غصے کا اظہار نہ کرتے ہوئے اس کی معافی کا جو ہے آپ اعلان کرو, یہ سب سے زیادہ حلم و بردباری کی چیز ہے. اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں کہ اپنے چھوٹوں کے تعلق سے اتنا نرم بن جاؤ کہ ان کے اخلاق بگڑ جائے. اصلاح کا موقع ہو تو اصلاح کے موقع سے اچھی نیت سے کم غصے میں آپ اپنا کام جتنا چلا سکو, یہ شریعت کا مزاج ہے, شریعت یہ چاہتی ہے. ورنہ اصلاح کے لیے کبھی غصہ ہونا پڑے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر انسان جو ہے غصہ کرے اور اپنے ذاتی انتقام کی نیت سے غصہ نہ کرے, بلکہ میری اولاد, میرے ماتحت, میرے شاگردوں کی یہ بری عادت چھوٹ جائے, اس کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر غصہ کرے, تو یہ چیز صرف اجازت نہیں ہے بلکہ شریعت میں اس کا حکم دیا گیا ہے. یہاں تو اس غصے کا بیان ہے جس غصے کو انسان اپنے ذاتی انتقام کے لیے استعمال کرے اور اس نے گالی گلوچ سامنے والے کو جتنا اس کے مار پٹائی کا حق تھا اس سے زیادہ مار پٹائی ہو, یہ سب جو ہے مظالم کہے جاتے ہیں. اور ایسا بیجا غصہ, ایسا بیجا غضب انسان کو کہیں کا نہیں رکھتا. چنانچہ جہنم کے اندر بہت سارے دروازے ہوں گے, بعض دروازے خاص اسی کے لیے رکھے گئے ہوں گے کہ دنیا کے اندر جنہوں نے اللہ کی ناراضگی والا غصہ کیا ہوگا. چنانچہ ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم میں ایک دروازہ ہے جس کے اندر سے وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ان کو غصہ آیا تو اللہ کی ناراضگی والے راستے سے اپنے غصے کو دوسرے پر اتارا. یہ خاص دروازہ ان کے لیے ہے. آپ نے روایتوں میں یہ تو سنا ہوگا کہ جنت کے بہت سے دروازے ہیں, ان میں بعض دروازے صرف وہ ہیں جو فلاں نیک عمل کرنے والوں کو ان میں داخلہ دیا جائے گا. جیسے ایک دروازہ ہے ریان نام کا, اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا کے اندر روزے دار ہوں گے. تو جنت میں خاص ایک دروازے کو سیپریٹ کیا جانا کسی اچھے عمل والے کے لیے اس کا اعزاز ہے, ویسے جہنم میں ایک دروازہ خاص کسی گناہ والے کے لیے ہے یہ اس کی حد درجہ توہین ہے. آخرت کے اندر سب لوگ دیکھیں گے کہ یوں جہنم کے دروازے عام ہیں لیکن اس آدمی کا جرم اتنا بڑا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ایک دروازہ اس جرم کے لیے خاص کر دیا. تو وہ جرم کون سا ہے, وہ گناہ کون سا ہے جس کے لیے جہنم کا ایک مستقل دروازہ الگ کر دیا گیا؟ وہ جرم ہے غصہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پھر سے سنیے, آپ نے فرمایا کہ جہنم کا ایک دروازہ ہے جو سیپریٹ ہے, جو خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ دنیا کے اندر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اللہ کی ناراضگی والے راستے سے. کبھی آپ نے جہاں حق تھا اپنے بیٹے کو نہ ڈانٹنے کا وہاں آپ نے ڈانٹ دیا, یہ اللہ کی ناراضگی والا غصہ ہے. اپنے بیٹے کو آپ ڈانٹ سکتے تھے, مارنے کا موقع نہیں تھا, اس موقع پر آپ نے مار کر اس پر ظلم کیا, یہ اپنے غصے کو ٹھنڈا کر رہا ہے اللہ کے غضب کے راستے سے. کہیں صرف دو چپت لگانے کا موقع تھا آپ نے زیادہ مار دیا, تو یہ بھی شریعت کی نگاہ میں ظلم ہے. اور اس ظلم کو اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی والے راستے سے اپنا رہے ہیں, غصے کا اظہار کر رہے ہیں, حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس آدمی کو کل قیامت کے دن صرف جہنم کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ جہنم میں ایک خاص دروازے سے داخل کر کے اس کو خوب ذلیل کیا جائے گا کہ اس آدمی کا جرم اتنا بڑا ہے کہ اور دروازے نہیں, اس کے لیے الگ سے دروازہ جہنم کا قائم کیا گیا. میری ماں بہنوں, اسی لیے ہمارے اکابرین اپنے ماتحتوں کے اوپر سزا دینے میں بہت ڈرا کرتے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ملتا ہے, حضرت فرماتے ہیں مجھ کو جب اپنے ماتحتوں پر غصہ آتا ہے تو میں فوراً ان کو سزا نہیں دیتا بلکہ کچھ وقت گزر جانے دیتا ہوں اور پھر سوچتا ہوں کہ اس جرم کے بدلے میں اس کو کتنی سزا دی جانی چاہیے, اور یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اگر یہ جرم کیا ہوتا تو میں اپنے بڑوں سے کتنی سزا کو اپنے لیے درست سمجھتا. پھر خوب غور کرنے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور مزاج میں عدل پنا آ جاتا ہے, انصاف آ جاتا ہے, تو ایسے موقع کے اوپر پھر بہت سوچ سمجھ کر پھونک پھونک کر اپنے ماتحتوں کو میں اتنی ہی سزا دیتا ہوں جتنی سزا کا یہ حقدار تھا. میری ماں بہنوں, یہ ہمارے اکابرین تھے جنہوں نے اپنے آپ کو غصے سے بچانے اور اللہ کی ناراضگی اور اس کی ظلم سے بچانے کے لیے اتنا اہتمام کیا کہ فوراً غصہ کا اظہار سزا کے طریقے سے نہیں کرتے تھے بلکہ کچھ وقت جانے دیتے, اور اب انسان کا دل و دماغ ٹھنڈا ہو اب سوچتے تھے کہ مجھے اس جرم پر کتنی سزا دینی چاہیے. ورنہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ عین غصے کے موقع پر فوری سزا اگر دے دی جائے تو اس وقت کچھ نہ کچھ ظلم ہو ہی جاتا ہے. انسان اپنے پیش کا اظہار کرنے میں پھر کسی مرحلے پر جا کر رکتا نہیں بلکہ اپنا ماتحت دیکھ کر کچھ نہیں کر سکتا, اور وہ جو ہے سامنے والا میرے خلاف بول بھی نہیں سکتا نہ کسی کو پکار سکتا ہے, اس کو دیکھ کر وہ اپنی سزا بڑھاتا ہی جاتا ہے اور یہ بالآخر ظلم کے میدان میں پہنچ جاتی ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے غصے کا اظہار اللہ کی ناراضگی والے راستے سے ہرگز مت کرنا, ورنہ اس جرم کی سزا آخرت میں صرف جہنم نہیں بلکہ جہنم میں داخلہ ایک الگ دروازے کے ذریعے سے یہ دی جائے گی. طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنے غصے کو دبا دے اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو اس سے دبا دے گا. یہ پہلا جملہ ہے روایت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی غصہ آنے کے موقع سے اپنے غصے کو دبا دے اللہ تبارک و تعالی جب عذاب دینے کا ارادہ فرمائے گا تو اس کے غصہ دبا دینے کی نیکی کے بدلے میں اللہ تعالی اپنے عذاب کو دبا دیں گے. میری ماں بہنوں, اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے فیصلہ کر دیا تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ٹال نہیں سکتی. پوری دنیا مل کر بھی اللہ کے عذاب کو, اللہ کی سزا کو, اس کے عقاب اور عتاب کو جو ہے دنیا والوں سے ٹال نہیں سکتی. نیکیاں اللہ کے غضب کو, اللہ کے عذاب سب کو ٹالتی ہے, اور وہ کون سی نیکی ہے؟ اس ارشاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی سزا تم پر آنے والی ہو, تم چاہو کہ اس وقت اللہ اپنا عذاب ہٹا دے ہم سے, تو تم اپنے غصے کو اس وقت ہٹا دو. اللہ آئندہ دنیا کی باقی زندگی میں بھی اور آخرت کے مختلف مرحلوں میں بھی آپ سے عذاب کو ہٹا دے گا. یہ ارشاد میں آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جو بات نکلتی ہے وہ سچی ہوتی ہے, اور اللہ کے اجازت دینے بلکہ ام حکم کرنے کی وجہ سے وہ ہوتی ہے. گویا رسول کی بات اللہ کی بات ہے, خود اللہ سمجھو اعلان کر رہا ہے کہ تم کو اپنے آپ پر سے عذاب ہٹانا ہے, عذاب کو دبانا ہے میرے عذاب کو, تو تم لوگ اپنے غصے کو دبا دیا کرو. یہ پہلا جملہ. اور دوسرا جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من حفظ لسانہ ستر اللہ عورتہ, جو آدمی اپنی زبان کو محفوظ رکھے, گالی گلوچ اور بری باتیں غصے کے موقع سے یا عام حالات میں نہ بولے, اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیں گے. ان دونوں کو جوڑ کر اسی لیے بیان کیا گیا کہ انسان کو جب غصہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے جس چیز پر غصے کا اظہار ہوتا ہے وہ زبان ہوتی ہے. آپ بھی دیکھ لیجئے, جب دو آدمیوں کے درمیان میں جھگڑا ہوتا ہے, دونوں غصے میں ہوتے ہیں, تو ہاتھ پاؤں سے پہلے زبان جو ہے حرکت کرنے لگتی ہے. غصے کے اظہار کا سب سے آسان اور پہلا راستہ زبان کے ذریعے سے گالی گلوچ کرنا, سامنے والے کو برا بھلا کہنا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے مضمون کے ساتھ اس کو جوڑ کر بیان فرمایا کہ غصہ کے موقع سے اگر انسان اپنی زبان پر قابو پا لے, اس کو محفوظ رکھ لے ادھر ادھر کا بولنے سے, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کتنا بڑا انعام فرمائیں گے کہ ہر آدمی کے اپنے عیوب ہوتے ہیں, اپنی کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں, انسان چاہتا ہے کہ اس غلطی پر کسی کی نگاہ نہ پڑے. میری یہ غلطی, میرا یہ جرم, میرا یہ گناہ دنیا والوں میں سے کسی کی نگاہ میں نہ آئے بلکہ اس پر پردہ پڑا رہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم غصے کے وقت اور مواقع کے اوپر اپنی زبان کی حفاظت کرو گے, اس نیکی کا بدلہ میں تم کو اس شکل میں دوں گا کہ تمہارے عیوب پر پردہ ڈال دوں گا. میں جانتا ہوں اور تم جانتے ہو اور تیسرا کوئی نہیں جانتا, اور اس پر ایسا پردہ ڈال دے گا کہ انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی یہ آدمی لوگوں کے درمیان میں اس گناہ کے اظہار والا نہیں بنے گا, اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال دیں گے, محشر کے اندر سب لوگوں کے درمیان میں اس کو ذلیل اور رسوا نہیں فرمائیں گے. بہرحال یہ بھی روایت میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے غصے کو دبا دے اللہ تعالیٰ اپنا عذاب اس پر دبا دے گا, اور جو زبان کی حفاظت کرے اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے. ایک اور روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے معاویہ ابن حمیدہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ کو فرمایا تھا, اے معاویہ ابن حمیدہ تم غصہ مت کرو, اس لیے کہ غصہ ایمان کو ایسے خراب کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو خراب کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں شہد جو ہوتا ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے, مد جو ہوا کرتا ہے نہایت میٹھا ہوا کرتا ہے, مگر اس میں اگر ایلوا پڑ جائے, ایلوا عربی کے اندر صبیر کو کہا جاتا ہے, ہمارے اردو میں اس کو ایلوا بولا جاتا ہے. آپ نے کاچ کا دیکھا ہوگا, یہ جو کاچ کا ہے اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ انسان کا بدن نہیں وجود کڑوا ہو جاتا ہے. اس قسم کی کوئی چیز ہے جو شہد میں تھوڑی سی پڑ جائے تو پورا شہد اپنا مٹھاس کھو دیتا ہے اور یہ شہد بگڑ جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر, ایگزامپل دے کر فرما رہے ہیں کہ شہد میں ایلوا پڑ کے جیسے شہد کا ذائقہ خراب کر دیتا ہے, ویسے انسان کے ایمان پر غضب اور غصہ آ جائے تو ایمان بھی ایسے ہی خراب اور فاسد ہو جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر حضرت معاویہ ابن حمیدہ کو فرمایا کہ معاویہ تم غصے کا اظہار مت کیا کرو, اپنے غصے کو سامنے والے کے اوپر جاری مت کیا کرو, اس لیے کہ ایمان کو غصہ ایسے ہی خراب کر دیتا ہے جیسے شہد کو ایلوا ختم کر دیا کرتا ہے, خراب کر دیا کرتا ہے. خلاصہ یہی نکلا معزز ماں بہنوں کہ اگر ہمیں حسد سینہ کپٹ جو پورے دین کو موڑ دینے والی چیز ہے اور پورے دین میں ایک بھی نیکی باقی رکھنے والی نہیں اور سارے دین کو انسان کے گناہوں سے بھر دینے والی چیز ہے, اس سے اگر حفاظت چاہنا ہے تو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھو. یہاں بزرگوں کے یہاں لوگ خانقاہ میں جاتے ہیں, وہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے جاتے ہیں 40 روز تک, ایک پورا مہینہ رمضان کا, یا بعض لوگ جو ہے 6 مہینے سال تک, اور بعض لوگوں نے 40 سال خانقاہوں میں گزارے ہیں اپنی اصلاح کے لیے. آخر وہ کون سی چیز کی اصلاح کراتے تھے؟ یہی بزرگان دین جانتے تھے کہ اس میں سینہ ہے کپٹ ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے اس آدمی کو غصے پر قابو پانا سکھلایا جاتا ہے, اسے موقع موقع سے غصہ دلایا جاتا ہے, اس کے ماتحتوں کے ذریعے سے ایسی چیزیں کروائی جاتی ہیں جس سے اس کو غصہ آئے, اور شیخ اس پر نظر رکھتا ہے کہ یہ آدمی غصے کا کتنا اظہار کرتا ہے, اور جب غصہ کرتا ہے تو بعد میں اس کو پھر تلقین کرتا ہے کہ اپنے غصے کا اظہار چھوڑو, غصہ کرنا چھوڑو. پھر دوسرا موقع آتا ہے اور اس طرح غصے کا ماحول بنایا جاتا ہے, اور شیخ کی ووچ رہتی ہے کہ یہ آدمی کتنے غصے میں ہے. آہستہ 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 اس کے غصے کی یہ چرا ختم کر دی جاتی ہے, اور اس آدمی کا یہ غصے والا رذیلہ چلا گیا, اب حسد اور کینہ کپٹ بھی فوراً رخصت ہو گیا. اس لیے میری ماں بہنوں, ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی روشنی میں اگر حسد سے کینہ کپٹ سے اپنے آپ کی حفاظت چاہیے ہیں, علماء کے فرمانے کے مطابق سب سے پہلے جس چیز پر قابو پانے کی ضرورت پڑے گی وہ اپنے غصے پر قابو پانے کی ضرورت پڑے گی, اور اس کا آسان علاج یہی ہے کہ غصہ آئے اس وقت فوری اس کا اظہار نہ کیا جائے. اگر واقعی سامنے والا آدمی غصے کا حقدار ہے اور اس نے اس کی اصلاح پوشیدہ ہے تو پھر بقدر ضرورت اپنے آپ پر اللہ کی نگاہ ہے اور اللہ کی واچ ہے, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اس چیز کا استحضار رکھتے ہوئے ضرورت کے بقدر, بلکہ میں تو کہوں گا اس سے بھی تھوڑا سا کم غصے کا اظہار کیا جائے, اصلاح کا اپنا مقصد بھی حاصل ہوگا اور ہم غصے کی راہ سے ظلم کرنے سے بھی بچ جائیں گے. یہ تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے. کوئی آدمی اپنے رذیلے کو دور کرنا چاہے تو ہمت رکھے, حوصلہ رکھے, اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھے. ہاں, اپنی طبیعت کی تیزی کی وجہ سے بعض موقعوں پر ایسا اظہار ہو جائے گا, لیکن اظہار کو کم سے کم کرنا سیکھو. انشاءاللہ ایک روز ایسا آئے گا انسان غصے پر قابو پا لے گا, اور پھر ضرورت کے بقدر ہی وہ ضرورت کے موقع سے ہی غصہ کرے گا, اور انشاءاللہ اس راہ سے جو عام لوگ ظلم کرتے ہیں انشاءاللہ یہ آدمی ظلم سے محفوظ رہ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے رضائل سے ہماری اور سب مومنوں کی حفاظت فرمائے, اور جو ہمارے اندر گھر کر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ختم فرما دے, اور اچھے اخلاق سے ہمارے دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ بھر دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیجیے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں, بہت خطا کار ہیں, بہت سیاہکار ہیں. اللہ ہماری زندگیاں تیری نافرمانی میں گزر دی. اللہ گناہ کرتے کرتے گناہوں کی عادت پڑ گئے. اللہ چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم نے تیرے بھی بہت سکوپ پامال کیے, معاف فرما. تیرے بندوں اور مخلوق کو بھی بہت ستایا, معاف فرما. اللہ ہماری ہر حرکت, ہمارا ہر بول کسی نہ کسی کے دل کو ٹھسک ٹھیک پہنچاتا تھا, دل کو دکھی کرتا تھا. اللہ ہمارے اس رذیلے کو ہمارے اندر سے ختم فرما دے. اللہ ایذا پہنچانے اور دوسرے کو تکلیف دینے کی جو برائی ہمارے اندر ہے اس کو ختم فرما دے. اللہ تیرے رسول نے ان برائیوں سے ہماری پاکی صافی جو چاہی تھی ہمارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کو اتار دے. اللہ غصہ و غضب جو بیجا ہو اور تیرا ناپسندیدہ ہو اس سے ہماری پورے پورے حفاظت فرما. اللہ غصے کو دبانے والے, غصے کو پی جانے والے اور اس کے بیجا اظہار سے بچنے والے لوگوں میں سے ہم کو بنا. اللہ اصلاح کے خاطر جس قدر غصے کی ضرورت ہے اللہ اس کا معیار ہم کو عطا فرما اور اس کے جاری کرنے کے لیے ہم کو قابو عطا فرما. اپنے غصے کو دبانے اور حلم و بردباری اور برداشت کرنے کی قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ تیری توفیق اور امداد چاہیے ہے, تو عطا فرما دے. اس کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں ہے. اللہ اپنی امداد اتار دے, اللہ اپنی توفیق اتار دے. یہاں جتنی خواتین اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہوئی ہیں ان سب کی آمد کو اللہ ہم سب کے لیے ذخیرۂ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ تیرے رسول نے اپنی احادیث میں اور تو نے اپنے قرآن میں جو اچھی اچھی تعلیمات دی ہیں اللہ, جو کچھ تیرے اور تیرے رسول کے حوالے سے یہاں بیان کیا جاتا ہے ان میں جو حق ہے وہ ہماری زندگیوں میں اتار دے. اگر کوئی چپ ہو گئی ہو ہم سب کو معاف فرما دے. یا الہ العالمین, ہمارے یہاں جمع ہونے کو ہم سب کے لیے ذخیرۂ آخرت اور نجات کا ذریعہ بنا دے. جس جگہ تیرے دین کی باتیں کہی جا رہی ہیں اس جگہ بے پناہ خیر برکت مقدر فرما. اللہ انوارات اور نورانیت اور روشنی عطا فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. اللہ یہ جو سلسلہ بیان کا جاری ہے اپنی ضرورت سمجھ کر اس میں حاضری دینے اور اے اللہ ہماری زندگیوں میں جو کچھ تعلیمات ہم نے یہاں سنی اس کو اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اہل فلسطین کے اوپر خوب مظالم ہو رہے ہیں, تیری عالم و خبیر ذات جانتی ہے. وہاں مرد عورت بوڑھے بچے اللہ عوام رعیت سب کے اوپر بڑے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. اللہ یہودیوں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے. اللہ مظلومین کی حمایت فرما دے. قبل اول مومنوں کے ہاتھ میں عطا فرما. ہمارے مومن بھائی بہنوں کی اللہ آزمائش نہ فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اللہ ہندوستان میں بھی اللہ خاص طور پر جو نتیجہ آنے والا ہے آسانی کا, بہتری کا, اللہ معاملہ فرما. ہماری آزمائش نہ فرما. ہندوستان میں اسلام کی, اہل اسلام کی شاعر اسلام کی خوب خوب حفاظت فرما. مومنوں کو ایمان سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما. دینداری کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور شریعت کو حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرما. ہماری دنیا آخرت کی تمام ضروریات کے اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. آج تک حسد سینہ کپٹ بیجا غصے کا اظہار وغیرہ ہم سے جو کچھ ہو چکا ہو اللہ ہم اس سے توبہ کرتے ہیں. اللہ گزشتہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں, آئندہ گناہ نہ کرنے کا تجھ سے وعدہ کرتے ہیں. اس وقت ان گناہوں سے ہاتھ اٹھائے دیتے ہیں. اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے, نصوح فرما لے. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعلیک البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. Thank you.